السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمین یا رب العالمین. پچھلے دنوں کچھ موضوعات درمیان میں عید الاضحیٰ کی نسبت سے آئے تھے، اس سے پہلے ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے تھے، اور سورۃ الکہف کی ابتدائی دو آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دور فتن میں تحفظ ایمان کی وہ ایک ہی صورت ہے کہ شدت کے ساتھ، نمبر ایک، مادہ پرستی کی نفی کی جائے، مال پرستی کی نفی کی جائے. دنیا کے جو کچھ بھی یہ معیارات، آج جعلی معیارات، دھوکے بازی پر مشتمل، دجل پر مشتمل جو معیارات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان کی نفی کی جائے، روحانیت کی طرف پلٹا جائے. اور نمبر دو یہ کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، جو ہم نے پچھلے دفعہ جو لیکچر ہمارا چل رہا تھا، جس پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جس کی پریڈکشن کی گئی ہے، وہ بڑی جنگ جو کہ بڑی قریب اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے علم ہوگا کہ کل بھی کچھ معاملہ ہوا ہے، اور یہ جنگ کو بڑھانے یا اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور جو اس وقت دنیا کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، بالخصوص اس میں یہ صہیونیت ہم جانتے ہیں کہ پیش ہے، ان کا پورا ایک پروٹوکول ہے، ان کی ایک پوری پلاننگ ہے، پوری ترتیب ہے، اور یہ اپنے تئیں اپنی مذہبی جنونیت میں دنیا کو آگ میں جھونکنے کے لیے، جنگ کے اندر جھونکنے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پوری طرح سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور ان کے پلانز کیا ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی. بہرحال ان کو بہرحال اپنے اس مسیحا کا انتظار ہے، جو ان کے تئیں تو ان کا مسیحا ہے، اور ہماری عقیدے کے مطابق یہ وہ دجال ہے. اور جب یہ آئے گا تو پھر یہ خون ریز جنگ اور زیادہ جو ہے وہ تیزی پکڑے گی، اور بہرحال وہ آخری دور جو ہے جو بہت زیادہ جنگوں والا، لڑائی والا، یعنی بالکل آخری دور تو امن کا دور ہے، اسلام کے غلبے کا دور ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اور یہ بڑے قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہذا جو عرض کی تھی پچھلی دفعہ بھی، جو بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اس کے لیے تیاری پکڑی جائے، غافل نہ رہا جائے. قرآن بھی ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے. تفصیل سے میں نے اس پر بات کی تھی کہ باسن شدیدم من لدن کے جو الفاظ ہیں، کہ وہ شدید جنگ جو ہے جو کہ ان پر لادی جائے گی، ٹھونسی جائے گی. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں اس جنگ کو اپنایا، لیکن یہ جنگ ہم پر مسلط کی جانے والی ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے. کب ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. ہونے کو ایک سال میں ہو جائے، نہ ہونے کو سو سال تک نہ ہو، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. آگے آنے والی چیز کیا ہے، کل آنے والے حالات کیا ہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن غفلت یہ ہے کہ انسان اس سے بے بہرا ہو کر، لاپرواہ ہو کر اپنی زندگی کے معاملات میں مست رہے، اپنے ہی صبح شام شب و روز کے جو بھی معاملات ہیں انہی میں لگا رہے، اور بس کمانے اور کھانے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھے، اور غافل رہے. بس یہ ہے اصل گڑبڑ. غفلت جو ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت پوری امت اس جرم کا شکار ہے، پوری امت اس غفلت. سب اپنے تئیں اپنے خواب خرگوش کے مزے، جس کو کہتے ہیں نا، وہ لے رہے ہیں، اور دشمن پوری طرح جاگا ہوا ہے، چاقو چوبند ہے، پوری طرح چوکنا ہے، اور اپنی پوری منصوبے کے مطابق وہ اس جنگ کو ہم پر مسلط کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ظاہر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو جو حالات پر تبصرہ ہے اور جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرا تبصرہ نہیں ہے ظاہر ہے، تو بہت جلد یہ کیفیت ہم دیکھیں گے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی جنگ میں مبتلا ہوں گے، کوئی نہ کوئی دشمن ان کے اوپر جنگ مسلط کیے بیٹھا ہوگا، اور کوئی دنیا کا اگر شخص یہ سمجھتا ہے، مسلمان، کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری بچت ہو جائے گی، میں کوئی ادھر ادھر اپنا رستہ بنا لوں گا، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ صہیونی طاقتیں پوری طرح سے اس وقت اپنا پورا زور لگا کر اس وقت کو جلد سے جلد لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال جی، سورہ کہف کا مطالعہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف مطالعہ بلکہ اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنا، اس کو اپنے بچوں تک پہنچانا، تیاری کرنا، ذہن سازی کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ دو آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، البتہ اس دوسری آیت کے آخر میں بڑی اہم بات ہے جہاں سے آج بات آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ جب یہ بات آئی کہ یہ کتاب سیدھی ہے، بالکل اسٹریٹ بات کرتی ہے، دو ٹوک بات کرتی ہے، اور یہ خبردار کرنے آئی ہے کس چیز سے بھائی، وہ باسن شدید مل لدن، وہ بڑی جنگ، شدید جنگ جو ان پر لادی جائے گی، مسلط کی جائے گی۔ اب اس ساری کیفیت میں وہ جو اگلی بات ہے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، یہ جنگ تو ہونی ہے، یہ حالات خراب ہونے ہیں، یہ فتنہ آنا ہے، اس جنگ میں ہم تقریباً مبتلا ہو چکے ہیں، یہ ذہنی نظریاتی جنگ تو چلی رہی ہے، یہ کب جسمانی اور ہتھیاروں والی جنگ میں تبدیل ہو جائے اللہ جانے۔ اصل بات کیا ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے جو یہاں چابی دی جا رہی ہے، کی دروازہ کھولنے کی، کامیابی کی، سکسس کی، حالات خراب ہوں گے، پہلے بول دیا گیا شدید جنگ، بڑی جنگ، بڑا فتنہ، بڑا عذاب مسلط ہونے والا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک آدمی سے آپ کہیں کہ بھائی ابھی ایک شخص تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہاری جان لینے کے لیے ایک شخص ابھی تھوڑی دیر میں تم پر حملہ آور ہوگا، اب یہ جملہ کہنے کے بعد آپ اس سے بولیں تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو اگلا بندہ بھی حیران ہو کر کہے گا یار یہ کیسی دو عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ، پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک شدید حملہ ہونے والا ہے، میرے حالات برے ہونے والے ہیں، میں مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہوں، عذاب میں مبتلا ہونے والا ہوں، اور اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا انداز، قیم لینذر بأسا شدیدا من لدن، خبردار کر دے یہ کتاب کس حوالے سے، اس شدید عذاب سے، بڑی جنگ سے جو ان کے اوپر مسلط کی جائے گی۔ تو یہ سنتے ہی آدمی تھوڑا سا کانپ جائے، ڈر جائے کہ یا اللہ خیر، اور اگلی بات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اگر تمہارے پاس ہتھیار بڑے ہوں گے، ٹیکنالوجی بڑی ہوگی، میزائل بہت ہوں گے، جہاز بڑے ہوں گے، نا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کا دامن تھامے رہیں گے۔ جان لیجئے یہ جو آخری جنگ ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے گویا ایک نشانی ہے، جو بہت قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے واللہ عالم، اس میں جو اصل ہتھیار ہے مسلمان کا وہ ایمان اور عمل صالح ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے۔ ہم نے بار بار سمجھا، اس پوری سورت کا موضوع ہے مادہ پرستی کی نفی، اور میں نے آغاز میں تمہیدی جو یہاں بات ہوئی تھی میں نے بات رکھی تھی کہ یہ مطلب نہیں اس کا نکال رہے ہم کہ اسباب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن اپنے صحیح موقع پر یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ آل عمران میں بات آتی ہے، اپنے اسباب تیار رکھو، تیار رکھو، لیکن اصل جو موضوع یہاں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسباب پہ بھروسہ نہیں ہے تمہارا، توکل تمہارا ان پر نہیں ہے، تمہارا توکل کس پر ہے، تمہارا توکل تمہارے ایمان پر ہے۔ ایمان کیا بتاتا ہے؟ ایمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوگا، بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اذن اصل ہے۔ میں اور آپ تو کوئی کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ میرا ارادہ، اب دیکھیے سورہ کہف، ظاہر ابھی تو ہم آغاز ہی کر رہے ہیں، آگے جب تک بھی پڑھ سکیں گے پڑھتے جائیں گے اس کو۔ وہ چار بڑے بڑے موضوعات جو اس سورہ کہف میں آتے ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی ہٹ کر اگر آپ اہم ترین بات جو اس کے اندر، یعنی ہر لحاظ سے ہر واقعے کی اہمیت ہے، لیکن ایک لحاظ سے ذرا آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کی جو ایک تعلیم اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، غیر مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری بات کا، کہ آپ کا کہنا معتبر، آپ کی بات معتبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو پورا نہ فرمائے؟ ظاہر ہے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب، محب نہیں، محبوب۔ اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے، اور آپ کی بات کا آپ کی زبان سے نکل جانا کتنی بڑی بات۔ لیکن سمجھیے اس بات کو، سمجھیے اس بات کو، پڑھیں گے آگے کہ اے نبی، کسی بات پر بھی آپ جب کوئی ارادہ فرمائیں تو انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کے بغیر نہیں آپ نے کوئی بات کرنی کہ میں کل یہ کام کروں گا، آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ نے ارادہ کر لیا، اور نبی کا ارادہ ہو، لیکن اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو بات پوری نہ ہوئی۔ نہ، ایسا نہ کریں، انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کا اذن ہوا، اگر اللہ کا فیصلہ، میں یہ کام کروں گا، ایک شخص یہ کہتا ہے، اور اگر اس کی نیت میں انشاءاللہ نہیں، ایک تو ہے نا کہ منہ سے نہیں کہا، ہو سکتا بھی نیت میں ہے، چلو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، منہ سے کہنا افضل ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جان بوجھ کر نہیں کہے گا تو پھر تو خدا نہ خاصا گڑبڑ ہے، لیکن چلو بھول چک ہو گئی، منہ سے نہیں کہہ سکا، لیکن نیت میں اس کے ہے کیا کہ بھائی یہ میں نے ارادہ تو کیا ہے، لیکن میرے ارادے کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اذن تو اللہ کا ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ تو انشاءاللہ بھائی میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ میں اس سے ملوں گا، انشاءاللہ میں کل یہ کام کرنے نکلوں گا یا جاؤں گا یا جو بھی کروں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کا اذن ہوا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی تب، ورنہ نہیں۔ سارے اسباب تیار ہیں، کھانا سامنے رکھا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، زبردست کھانا پکڑ سامنے رکھا ہے، صرف لقمہ ایسے اٹھانا اور منہ میں ڈالنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ایمان کی نفی کر دی اس نے، نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو اس نوالے کو یہاں سے اٹھا کے، اس منہ اتنے سا فاصلہ ہی ہے، یہاں تک پہنچاؤں گا، ورنہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ سبق پچھلے دور میں اہم تھا، لیکن اس دور میں اس کی اہمیت لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ گئی۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو نفی کرنی پڑے گی شدت کے ساتھ، کبھی تاریخ میں اتنی شدت سے نفی نہ ہوئی ہو، مادہ پرستی کی، اسباب پرستی کی، مال پرستی کی، دنیا پرستی کی، ورنہ ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم اس دجالیت میں بہہ جائیں گے۔ ہمیں جس دوڑ میں لگا دیا گیا ہے، مال کمانے، دولت کمانے، دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے، اور دنیا کے معاملات کو بس اپنے دماغ پر سوار، اس دوڑ میں ہم بہہ جائیں گے، کہیں کے نہ رہیں گے۔ خدا رہا ہم اس بات کو سمجھیں۔ تو اب یہ جو بات یہاں آ رہی ہے، خوشخبری کس کو دے؟ اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والا ہے، ایمان والا۔ ایمان بچاؤ، ایمان سنبھالو، ایمان کی روشنی دل میں جگاؤ، ایمان کا دیا دل میں جگاؤ۔ تمہارے پاس اسباب ہوں گے، ہوں گے، وہ بعد میں آئے گی، ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ تمہارے پاس توپے ہیں، میزائل ہیں، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، یا تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ اور دیکھیے اللہ دنیا میں کس طرح سے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، پھر بھی عقل پرستوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کون کون سی مثالیں لیں؟ ارے بھائی، وہ 313 جو بدر میں تھے، 1000 کے مقابلے میں، وہ تو صحابہ تھے نا، وہاں تو رسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے والا یہ کہے کہ بھائی ان سے ہمارا کیا مقابلہ، ان سے ہمارا کیا کمپیریزن؟ ارے بھائی یہاں آ جاؤ، یہ افغانستان کی مثال نہیں ہے کیا ہمارے سامنے؟ پوری دنیا کی طاقت مل کر آئی تھی نا ان کو زیر کرنے، اس سے پہلے سوویت یونین جو سپر پاور تھی وہ آئی تھی نا اس کو زیر کرنے، کیا ہوا؟ اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کون سی ٹیکنالوجیاں ان کے پاس تھیں بھائی؟ کون سے میزائل اور جہاز اور کون سی ان کے پاس اے آئی بیس کوئی بڑی کیا تھا ان کے پاس؟ دو بڑی بڑی سپر طاقتوں کو گھٹنے دکھا دیے انہوں نے. ادھر حماس کے چند سو لوگ ہیں, اسرائیل کو ناک و چنے چبوا دیے, جو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت بننے کا دعویٰ کرتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی کیا ہوا پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں, وہ جناب ان کو اپنی ٹیکنالوجی اور اس پر بڑا روب تھا, بڑا ان کا دبدبا تھا, جی یہ ہمارے پاس اور وہ ہمارے پاس, دنیا کی سب سے لیٹسٹ ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی, ہم یہ کر دیں گے, اور وہ کیا بڑکیاں تھیں. اور کیا ہوا؟ اللہ نے دکھا دیا, اللہ نے دکھا دیا, او بھائی تمہاری طاقت ہتھیار نہیں ہے, تمہاری طاقت ایمان ہے. ایمان, اس ایمان کو جب تک اپنے دل میں نہیں بساؤ گے سب بیکار. اس کے علاوہ جو دنیا کی جہان کی چیز لے آؤ. اور آ جائیے اگر اس کے الٹی مثال لے لیں تو بغداد کی کیا مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جب سقوط بغداد ہوا تھا تو مسلمانوں کے ٹکر پہ تھا کوئی دنیا کے اندر, ہیں؟ اس وقت کی ٹیکنالوجی, اس وقت کی جو بھی ترقی تھی, اس وقت کی جو بھی کہہ لیجیے آپ بہترین وہ سلطنتیں بنی ہوئی تھیں, بڑے بڑے جناب, کیا کچھ اس کے اندر نہ تھا, فوجیں نہ تھیں کیا, سب کچھ تھا. کیا ہوا کہ وہ جنگلی آئے ہیں گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر سوار ہو کر, انہوں نے تخت و تاراج کر دیا. ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی اس وقت کے حساب سے جنہوں نے تباہ برباد کیا تھا مسلمانوں کو, تاتاری جو آئے تھے؟ تو بات کو سمجھیے بھائی کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ بعد میں ہے, وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان, اور اگر ایمان ہے تو کسی ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. مومن ہے تو بےتیخ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بےتیخ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ باتیں خامخواہ کی نہیں ہے بھائی, کتابی باتیں نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے. تو یہ جو بات یہاں آ رہی ہے کہ تم اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہو نا, تمہیں بتایا جا رہا ہے نا حالات خراب ہونے والے ہیں, فتنے آنے والے ہیں, جنگیں آنے والی ہیں, تیاری رکھو. لیکن اس تیاری میں سب سے اول چیز کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس ایمان ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا بھائی؟ کیسے پتا چلے گا؟ اگلی بات, عمل صالح. عمل صالح. اب یہ کوئی کہے جی میں بڑا پکا مومن ہوں, اللہ پہ میرا ایسا ایمان اور ویسا ایمان اور ایسی اور ویسی, اور فجر کی نماز میں سو رہا ہے پڑا ہوا ہے, مسجد میں جماعت ہو رہی ہے, اور یہ اپنے کاروبار میں, اپنی دکان میں, اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہے. ادھر اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کے وقت, اس کے مال, اس کی صلاحیت کی, اور یہ لگا ہوا ہے اپنی دنیا بنانے میں, اور جی نعرے لگا رہا ہے جی میں اللہ پہ بڑا ایمان ہے میرا. تو یہ ایمان نہیں ہے بھائی, یہ تو دھوکا ہے, یہ تو دھوکا ہے. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکا, اور اللہ کے بندوں کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. یہ دھوکے بازی والا ایمان نہیں چاہیے بھائی, یہ ڈھکوسلے والا ایمان نہیں چاہیے, یہ منہ کی پھونکوں والا ایمان نہیں چاہیے, یہ ناروں والا ایمان نہیں چاہیے. عملی, عملی ایمان. اور عملی ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. تصدیق جسے کہتے ہیں, تصدیق عمل سے ہوتی ہے. ایک شخص کہے کہ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, صبح سے شام تک تسبیح پڑھے, 1000 کی تسبیح پڑھے, نماز فرض ہے, 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 لیکن نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے, کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ سوچیں آپ, کہیں گے اس کو کہ ہاں جی بڑا پکا مومن ہے, بڑا یقین ہے اس کا نماز کے اوپر بھائی, روزانہ 1000 دفعہ یہ تسبیح پڑھتا ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز پڑھنے نہیں آتا, پاگل ہی کہیں گے نا اس کو, بیوقوف کہیں گے یا جو بھی کہیں گے پتہ نہیں. ایسی ایک شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیحیں پڑھ رہا ہے, بات کو سمجھیے. اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے, یہ سبحان اللہ کے مطلب ہے نا سارے. اس پر اس کو یقین نہیں ہے, اللہ کے فیصلوں پر اعتراض بھی کر رہا ہے, رو بھی رہا ہے, شکوے بھی کر رہا ہے. تو بھائی یہ سبحان اللہ کے ڈھکوسلا کیوں کر رہے ہو پھر, جب تمہیں اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض ہے, اللہ کی تقدیر پر بھی تمہاری ناراضگی ہے, اور تم سبحان اللہ کس کو سنا رہے ہو پھر؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ, وہ جناب تسبیحیں پوری چل رہی ہیں, اور جیسے ہی کو پوچھا ابھی کیا حال ہے, ارے یار بڑے برے حال ہے بھائی, کیا بتاؤں کیا حال ہے. تو بھائی یہ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر 1000 بار کہنے سے اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا؟ یہ زندگی تمہاری, تمہارا عمل, تمہارے کرتو, تمہارے اعمال, تمہاری باتیں, تمہارا کردار کیا بتا رہا ہے؟ تو یہ ساری, یہ یعنی منہ سے کہہ دینا ایک ایک اسٹیج ہو گیا, اب عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے بھائی. تو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، لیکن یہ کہ اللہ پر ایمان کے تقاضے نہیں ادا ہو رہے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے، تو کہاں سے پھر یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا ہی عمل سے ہے، سمجھ لیں اس بات کو۔ ایمان اسی کا ہے جس کے پاس عمل ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ خامخواہ کی بات ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، وہ صرف ایک آفیشلی ڈاکومنٹڈ چیز ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے مسلمان ہے بس، لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ میں تو اللہ فرما رہا ہے خوشخبری دے دو کس کو؟ ایمان والوں کو، اور وہ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایمان والے جو عمل صالح کریں، نیک عمل، اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس ایمان کے تقاضوں کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اس ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت عمل صالح سے ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر، وہی نماز کی مثال دوبارہ لے لیتے ہیں، ایک شخص کہے جی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور اس نے نماز چھوڑ دی خدا نہ خواستہ، تو اس کے سزا کے طور پہ اس کا یہ ایمان لے لیا جاتا ہے اس سے، اس بات کو سمجھیں۔ ایک شخص اگر کسی ایمان کا اظہار کرے لیکن اس ایمان کے مطابق عمل نہ کرے تو اس سے وہ ایمان لے لیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا تو اس سے یہ ایمان بھی لے لیا جائے گا کہ نماز فرض ہے، اب وہ منہ سے کہہ رہا ہے دل سے نہیں مانتا اس بات کو، ایمان لے لیا گیا اس سے، ایمان لے لیا گیا اس سے۔ اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے، اور یہ کہ دوبارہ رجوع کرے اور معافی مانگے اللہ سے، اور اس عمل کو شروع کرے، پھر وہ ایمان دوبارہ ملے گا اسے، ورنہ وہ ایمان گیا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص مفہوم عرض کر رہا ہوں، گناہ کرتا ہے، جب گناہ، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے نکل کے، اور اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہ شخص اس کیفیت میں جب یہ گناہ کر رہا ہے، ایمان میں نہیں ہے، یہ اس کو قانونی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ابھی مومن نہیں رہا، ایمان والا نہیں رہا۔ فرمایا الا یہ کہ یہ توبہ کرے، رجوع کرے، معافی مانگے اللہ سے، پھر اس کا یہ ایمان اس کو واپس ملتا ہے، ورنہ اس کا ایمان نکل گیا، اس سے فارغ ہو گیا یہ۔ تو لہذا بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا اپنے ایمان کے جو جس پر وہ دعوے دار ہے اس کے مطابق عمل نہ کرنا ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے، چاہے منہ سے لاکھ کو اعلان کرتا رہے۔ اور ایمان کی دلیل واحد یہی ہے کہ وہ عمل کرتا ہو، اس کی تصدیق کرتا ہو جس پر وہ ایمان لائے بیٹھا ہے۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس فتنے کے دور میں، اس عذاب کے دور میں، جب انسان انسان کا دشمن ہے اور ان فتنوں نے ہمیں اس طرح سے گھیر لیا ہے، میں یہ جسارت کیا کرتا ہوں، بار بار کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہے ہم میں سے اب کوئی بھی، مجھ سمیت۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں ان فتنوں سے بچا ہوا ہوں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنے خاص فضل سے، رحمت سے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان فتنوں کا شکار ہو چکا ہے، چاہے اس کا تعلق اس کے کردار سے ہو، اس کی سوچ سے ہو، اس کے عمل سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان فتنوں سے بچا ہوا کوئی نہیں، دیندار لوگ نہیں بچے ہوئے، دیندار لوگ نہیں بچے ہوئے۔ یہ ان فتنوں نے، اس دجالی دور نے اس طرح گھیرا ہے، دیندار جماعتیں، آرگنائزیشنز، بڑے بڑے، سب ادھر ادھر ہو گیا بھائی۔ ان فتنوں نے کھوکھلا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا اس دور میں۔ اور وہ حدیث اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی، سبحان اللہ، کیا عجیب وہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا، یہ فتنوں کا دور، یہ شدید دور، ایمان کی جس میں لالے پڑ جائیں گے، ایمان کو بچانا جس میں مشکل ہو جائے گا، اس میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری حدیث کا، صرف دو لوگ ہوں گے کہ جو اپنا ایمان بچا سکیں گے، دو طرح کے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان بچا سکیں گے، جو بچ سکیں گے ان فتنوں سے۔ پہلا بتایا وہ آدمی کہ جو بازار میں نکلے تو کوئی اس کو سلام نہ کرے، کوئی اس کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو، کوئی اس کو پہچانتا نہ ہو۔ ابھی بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اور آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے، بہت ہی کم کسی کے ساتھ ایسا ہوگا، ورنہ ہر آدمی اپنی کوئی پہچان رکھتا ہے نا بھائی۔ آپ نکلیں گے، کوئی تو جان پہچان ملے گا، کوئی تو آپ کو سلام کرے گا، کوئی تو آپ کی عزت آپ کو کرے گا۔ آپ گھر میں آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بہرحال
تو آیا تو وہ آدمی جس کو کوئی سلام کرنے والا نہ ہو، جس کی کوئی پہچان نہ ہو، جس کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہو، جس کی کوئی عزت کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی بالکل بےچارا ایک عاجز ڈاؤن ٹو ارتھ کوئی ایسا شخص ہے، یا پھر اب آ جائیے اصل بات، کیونکہ پہلے والی کیٹیگری میں ہم میں سے شاید ہی کوئی فٹ ہوگا. دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو ایسے دعا کرے جیسے سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی دعا کرتا ہے. سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی، آپ ذرا تصور میں لائیے، اپنے ذہن میں لائیے کہ سمندر، ہم نے کوئی نہ کوئی منظر کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا سمندر کا. اب ایک سمندر ہے جہاں چاروں طرف آپ نگاہ دوڑائیں، کوئی خشکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، اور اس سمندر میں ذرا تصور کریں کہ آپ ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور ابھی چند لمحوں میں آپ ڈوب کر ختم ہونے والے ہیں. ایسے میں اگر اللہ کو پکارے گا کوئی اس کیفیت میں کہ جب اس کی موت یقینی ہے، کوئی اسباب، کوئی تعلق، کوئی دنیا کی جگاڑ جسے ہم کہتے ہیں، کچھ بھی آئے گا ذہن میں اس وقت، کیسے خلوص سے نکلے گی، دل سے آہ نکلے گی، اللہ کو پکارنے والا اللہ کو پکارے گا، کیسے پکارے گا سوچیں ذرا. کوئی اس کے ذہن میں آئے گا بینک اکاؤنٹ، کوئی پلاٹ، کوئی کاروبار، کوئی دکان، کوئی تعلقات، کوئی آئے گا اس وقت ذہن میں جس وقت یہ پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس وقت جب یہ بولے گا یا اللہ بچا لے، تو واقعتاً اس کے دل سے نکلے گی کہ نکلے گی؟ ایسے دعا کرنی پڑے گی، ایسے اتنے خلوص سے، اتنی گہرائی سے جا کر جب اللہ کو پکارے گا، اب بچے گا اس ان فطروں سے. اللہ سے تعلق ایسے مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا مسلح مضبوط کرنا پڑے گا بھائی، اپنا مسلح مضبوط کرنا پڑے گا اگر تو بچنا ہے ان فطروں سے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسباب کی نفی نہیں ہو رہی، اسباب کا نمبر آئے گا، لیکن اس کے بعد آئے گا، پہلے یہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کے ساتھ دعائیں، اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ باتیں، یہ اللہ دل میں بسے نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے. یہ پوری سورت آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہر جمعے کو ہمیں پڑھنے کی تلقین بلا وجہ نہیں کی گئی ہے، اس کو پڑھتے چلے جائیں، آپ پڑھتے چلے جائیں، شدت نظر آتی ہے ہمیں یہاں پر. اسی شدت کا میں اظہار کر رہا ہوں، میں کوئی الگ سے اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اسی شدت کا اظہار جو اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے. شدت سے نفی کرنی پڑے گی مادہ پرستی کی، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، پھر مضبوطی ملے گی، پھر انرجی ملے گی، پھر طاقت ملے گی ان فتنوں سے لڑنے کی. پھر جب بندہ یہاں سے مضبوط ہو کر اٹھے گا، وہ توانائی اپنے اندر پائے گا، للہیت کا وہ معیار اس کے اندر آئے گا، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق، اب یہ وہ بندہ ہے، یہ اترے گا نا جب میدان جنگ میں، یہ اٹھائے گا نا جب تلوار، تو وہ اگلے کی توپوں کو چیر دے گی. وہ جیسے غزوہ بدر میں صحابہ کے ہاتھوں میں کیا تھا، لکڑیاں تھیں، لکڑی کے شاخیں تھیں درختوں کی، اور سامنے والے زرہ پہنے ہوئے تلواروں سے، تیروں سے لیس، اور صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی کی، میرے پاس ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک شاخ تھی ایک درخت کی، ڈنڈا ڈنڈی جو بھی کہہ لیں، اس کو میں کسی کافر کی طرف ایسے مارتا گھماتا تو اس کی گردن کٹ کے جا گرتی. ابھی کتنی عجیب بات ہے، کوئی عقل سے وضاحت ہو سکتی ہے اس کی ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی آ کر بتائے گی کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ یہ ہوگا کب؟ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اس لیول پر، معیار پر پہنچیں گے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے تعلق کو. اس کے لیے بھائی اب آ جائیے اہم ترین بات، اس وقت اس قوم کی اگر بات کریں، ظاہر ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا اپنی جگہ، اس کو بعد میں لے آئیں گے اپنی ڈسکشن میں، اپنی بات کر رہے ہیں. 90% ہم میں سے وہ لوگ ہیں جن کی معیشت پاک نہیں ہے، جن کی آمدنی حلال نہیں ہے. آپ ناراض ہونا چاہیں ہو جائیں، آپ یقین کریں، یہ پوری انالیسس ہے، پورے درد دل کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ بس محفوظ فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے. دیکھیں، باریک بینی سے جائزہ لیں، کوئی وراثت کا مال کھائے بیٹھا ہے، کوئی زمینوں پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی اپنے آفس کے سامان کا بغیر اجازت استعمال کر رہا ہے، کوئی کوئی اپنے کاروبار کرنے والے تو اس وقت آگ کے اوپر بیٹھے ہیں بھائی. نوکری کرنے والا تو کتنی گڑبڑ کرے گا, لیٹ جائے گا, جھوٹ بول دے گا, تھوڑی اپنی تنخواہ میں آمیزش کر لی اس نے, گڑبڑ کر لی, باس کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنا کام پورا نہ کر کے کوئی الٹی سیدھی چیز دو دو پانچ کر لیا, کچھ کر لیا, ٹھیک ہے وہ بھی حرام ہو گیا اپنی جگہ, لیکن اس کے پاس پھر بھی امکان ہے کہ بچ جائے تھوڑی ہمت کرے تو. کاروبار کرنے والے جو ہم میں سے اکثریت جو خرید و فروخت کرتے ہیں, جائزہ لیں, دیکھیں کیا کر رہے ہیں, اور یہ ہنر مند طبقہ جس میں ہمارے یہ سارے پلمبر, الیکٹریشین, مکینک, کتنی بڑی تعداد ہے, جائزہ لیں ذرا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا چارج کر رہے ہیں, کیا دو نمبریاں ہو رہی ہیں, کیا گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جائزہ لیں. 90% اس وقت کسی نہ کسی انداز میں حرام معیشت کے ساتھ منسلک. کیسے اللہ کی رحمت آئے گی, کیسے ایمان بچے گا, کیسے اللہ کے ساتھ ہم دعائیں کس منہ سے کریں گے بھائی, کس منہ سے کریں گے. جب تک اس حرام کے خلاف ہم مہم نہیں چلائیں گے, اپنی معیشت کو پاک نہیں کریں گے, پوری دیانتداری سے حلال نہیں کریں گے اپنی آمدنیاں, اور میں عرض کر رہا ہوں جائزہ لیں, شیطان کے تھپ تھپانے پہ نہ جائیں کہ نہیں نہیں یار تم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو, تمہارا تو کام بالکل صحیح ہے, بالکل نہیں, جائزہ لیں, دیکھیں, سمجھیں ایک ایک چیز کو باریک بینی سے کہ ہر چیز جو میری آمدنی کا جو کچھ بھی ہے واقعتاً حلال ہے, کوئی اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے. پھر یہاں سے بات کا آغاز ہوگا, پھر یہاں سے بات آگے چلے گی. یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں, یہ بربادی ہے, کردار کی بربادی, معاملات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ نقطہ بنیاد ہے, یہاں سے آغاز ہو. ہر شخص یہ طے کر لے کہ حلال کھانا ہے بس, اس نقطے سے آغاز ہوگا تو آگے کی ساری چیزیں صحیح ہوں گی. جب یہاں پر گڑبڑ رہے گی تو آگے کچھ بھی کر لیں, سر پھوڑتے رہیں, تبلیغ کر لیں, دعوت کر لیں, واعظ کر لیں, تقریریں کر لیں, یہ کر لیں, کچھ کوئی فائدہ نہیں, کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان اور عمل صالح, فرمایا ان لہم اجرن حسنا, ان کے لیے اجر ہوگا, بہترین اجر ہوگا, اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل فرمائے. ماں کی تین افی ہی ابادا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ امن میں رہیں گے, سکون میں رہیں گے. کامیاب یہ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کو اپنا میڈل بنائے ہوئے ہیں, اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں. یہ غریب ہوں گے, مفلس ہوں گے, دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوں گے, دنیا میں ان کو بیوقوف کہا جائے گا, دنیا والے ان کا مذاق اڑائیں گے. قرآن کا یہ موضوع ہے پورا, سورہ بقرہ سے یہ موضوع کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ایمان والوں کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے بھائی, صحابہ کا اڑایا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے. جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیا کر لے, پھر دیکھیں کیسے اجنبی ہوتا چلا جائے گا وہ, آپ لوگ اس کا مذاق بھی اڑائیں گے, لوگ اس کو بیوقوف بھی کہیں گے, پاگل بھی کہیں گے, نہ جانے کیا کچھ کہیں گے, لیکن ڈٹے رہنا ہے بھائی. یہی اصل آزمائش, اس کی بھی آزمائش یہی ہے, آزمائش اصل شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. آپ پانچ لوگوں میں بیٹھے ہیں, پانچوں سچے دیانتدار لوگ ہیں, آپ بھی سچائی اور دیانتداری پہ عمل کر رہے ہیں, الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن آزمائش کب بنے گی ہے کہ آپ پانچ لوگوں میں بیٹھے ہیں اور وہ چار ان میں سے جو ہیں وہ بےمان ہیں, جھوٹے ہیں, اور آپ اور سچائی اور دیانتداری کو اپنانا چاہتے ہیں. اصل تو آزمائش شروع ہی سے ہوتی ہے, اصل تو لگ پتہ یہی جاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. وہ سچوں میں بیٹھ کے تو جھوٹے بھی سچے ہو جاتے ہیں بھائی, مسجد میں بیٹھ کے تو سب کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی دکان پہ, اپنے مکان میں, اپنے دوستوں میں, اپنی گیدرنگ میں بیٹھ کے اس ایمان کو انسان اپنائے, وہاں پتہ چلتا ہے, آزمائش وہاں ہوتی ہے اصل. لہذا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی بظاہر بے وقوف کہلائے جانے والے, جن کا مذاق اڑایا جاتا ہو, لیکن یہ اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں میں جو اللہ ان کو دے گا, انہیں کو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, انہیں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی. اب بات کو یہاں پر, کیونکہ ایک خاص موضوع سورہ کہف کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے شرک کے حوالے سے, یہ ماتا پرستی, اسباب پرستی, اس کو اس سورہ مبارکہ میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. تو شرک کے اندر ایک کھلا شرک ہوتا ہے, کھلا شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس سے آغاز ہو رہا ہے, اس سے آغاز ہو رہا ہے بات کا, اور آگے جا کر پھر اس بات کو جب ہم دیکھیں گے پھیلایا جائے گا تو یہ بات سمجھانے کی کوشش ہو جائے گی اسی سورہ میں, سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ صرف خدا کا بیٹا بنا لینا شرک ہے, یا خدائی میں کسی کو معاذ اللہ شریک کر کے بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ کر لینا شرک ہے, تو یہ تو ہے ہی شرک آبویسلی, لیکن صرف یہ شرک نہیں ہے, جو لوگ جا کے سجدہ کر رہے ہیں مزاروں میں ہم کہتے ہیں جی مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ مال کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسباب کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. یہ موضوع اب شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے، تو اگلی دفعہ سے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنی رحمت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے اور اس کے موضوعات کو بالخصوص سمجھنے اور اس کے مطابق آج اس فتنے کے دور میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات.